عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين املجين موجونين فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الاخر عن محمد وعن ال محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کا ارادہ فرماتے, جب بھی والے لفظ یعنی صرف حج کی بات نہیں عام قربانی بھی, تو دو موٹے تازے سینگوں والے سیاہ رنگ دار خصی مینڈے خریدتے, ان میں سے ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے ذبح کرتے جو اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں, اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. قربانی کی بجائے اس کی قیمت صدقہ کرنا سنت سے ثابت نہیں, یعنی آپ نے کبھی ایسا نہ خود کیا نہ کرنے کا حکم دیا. قربانی ایک ریچول ہے جو اسی طریقے سے ادا ہوگی جیسے آپ نے کی یا کرنے کو کہا. الحلق والتقصیر, حلق سر منڈوانا, تقصیر بال کٹوانا. دس ذلحج کو قربانی کے بعد سر منڈوانا یا سر کے بال کٹوانا واجب ہے. پہلے سر کا دایاں حصہ پھر بایاں حصہ منڈوانا مستحب ہے. اگر کسی عذر یا بھول چوک یا الا علمی کی وجہ سے قربانی سے پہلے حجامت کروا لی جائے تو کوئی حرج نہیں. حلق یا تقصیر کے وقت الحمدللہ علی ما ہدانا وانعم علینا اللہم ہذہ ناصیتی بیدک کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں. یہ الفاظ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس پر کہ اس نے ہم کو ہدایت دی اور ہم پر اپنا انعام کیا. اے اللہ میری یہ پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. یعنی بال کٹواتے وقت اس طرح کے الفاظ پڑھنا مسنون نہیں, ایک تکلف ہے. خواتین کو انگشت بھر یعنی انگلی کے برابر بال خود یا کسی محرم سے کٹوانے چاہیے, نہ محرم نائی سے نہیں. خواتین کے لیے سر کے سارے بال منڈوانا یا کٹوانا منع ہے. سر کے مختلف حصوں سے یعنی خواتین کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس طرح پھروائیں سر پہ. سر کے مختلف حصوں سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ کر احرام اتارنا سنت سے ثابت نہیں. بس ایک طرف سے کاٹ لیے تو کافی ہے, ضروری نہیں کہ سارے ہی نیچے سے ٹرمنگ کی جائے یا کوئی یہاں سے کوئی یہاں کوئی یہاں نہیں, بس ایک لٹ پکڑ کر اس کو بھی اگر کاٹ لیا جائے تو کافی. حلق یا تقصیر کے لیے قبلہ رو بیٹھنا سنت سے ثابت نہیں, یعنی ضروری نہیں کہ آپ قبلے کو دیکھیں, جدھر کو بھی منہ آئے کٹوا لیں. اگر یہ سب پابندیاں لگا دی جاتی تو بہت مشکل ہو جاتا. سر کا کچھ حصہ منڈوانا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القزع قال قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعد رأس السبی ويترك بعد رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا ہے. حدیث کے ایک راوی نے حضرت نافع سے پوچھا, یہ دوسرے راوی ہیں, قضا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نافع نے فرمایا سر کا کچھ حصہ مونڈ دینا اور کچھ چھوڑ دینا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جیسے ہمارے ہاں وہ لٹ چھوڑ دیتے ہیں, اس کی منت مانتے ہیں, جیسے کوئی بچہ پیدا ہوا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوتا ہے باقی اس کی جھنڈ اتروا دیتے ہیں, کٹواتے رہتے ہیں بال, لیکن بالوں کا ایک گچھا جو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے لمبا ہو جاتا ہے اور واقعی وہ نمایاں نظر آتا ہے. مجھے خود بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کچھ لوگوں. پھر وہ کسی خاص دربار یعنی مزار پہ جا کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہاں جا کر ان بالوں کو اتارتے ہیں. تو اس سے منع کیا گیا ہے, اس طرح بال نہیں چھوڑنے چاہیے. اسی طرح یہ کہ بیچ بیچ میں ڈیزائن بنانے کے لیے کہیں کہیں ٹک لگا لینا اور کچھ حصہ کاٹ لینا, کچھ چھوڑ دینا اور پنکھ بن جانا, مختلف رنگ کرنا, یہ سب چیزیں جو ہیں غیر فطری ہیں. اگر کوئی مرد یا عورت صحیح کے بعد بال کٹانے بھول جائے تو یاد آنے پر بال کٹوا لینے چاہیے اور بال کٹوانے کے بعد احرام اتارنا چاہیے. اس صورت میں کوئی دم یا فدیہ نہیں ہوگا. شاید آپ میں سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ میں بھول گئی, تو اس میں یہ ہے کہ اب کاٹ لیں. اگر کوئی مرد یا عورت بال کٹوائے بغیر بھول کر احرام اتار دے تو یاد آنے پر اسے دوبارہ احرام باندھ کر بال کٹوانے چاہیے اور پھر احرام اتارنا چاہیے. اس صورت میں بھی کوئی دم یا فدیہ نہ ہوگا. یہ حج کے موقع پر اگر وہاں پر ہے اور ابھی وہ دن ہے احرام کے, تو دوبارہ پہن لے اور کٹوا لے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ودع عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ رواہ الحاکم والدارقطنی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بھول چوک کو معاف فرما دیا ہے اور جو کام زبردستی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہیں. اسے دحاکم اور دارقطنی نے روایت کیا ہے. بال کٹوانے سے بال منڈوانا افضل ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر للمحلقین قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللمقصرین قال اللہم اغفر للمحلقین قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللمقصرین قال اللہم اغفر للمحلقین قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللمقصرین قال وللمقصرین رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کسی سوال کے جواب میں فرمایا یا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. آپ نے پھر ارشاد فرمایا یا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ کرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ بال کٹوانے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائے. آپ نے پھر ارشاد فرمایا یا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بال کٹوانے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائے. تب آپ نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا یا اللہ بال کٹوانے والوں کی بھی مغفرت فرما. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کے موقع پر سارے بال اتروانا یعنی منڈوانا زیادہ بہتر ہے. ان کے لیے تین دفعہ دعا ہے بنسبت ٹرمنگ کروانے والوں کی, کیونکہ یہ عمل عام طور پر بہت ناگوار ہوتا ہے. سارے بالوں کا جاتے رہنا بہت مشکل کام ہے, اسی لیے ان کو انکریج کیا گیا نا, ہمت بندھائی گئی زیادہ دعا دے کر. حجامت کرانے کے بعد ناخن ترشوانا مستحب ہے. قال ابن منذر ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسه قلم ظفاره ذکره فی فقہ السنہ. ابن منذر کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر منڈایا تو اپنے ناخن بھی ترشوائے. یہ روایت فقہ السنہ میں ہے. حلق یا تقصیر کے بعد محرم کے لیے بیوی کے سوا تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی, مثلا خوشبو لگانا, سلے ہوئے کپڑے پہننا, شکار کرنا وغیرہ. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يحرم ویوم النحر قبل ان يطوف بالبیت بطیب فیہ مسک رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت اللہ شریف کا طواف زیارت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی. اس خوشبو میں مشک یعنی مسک شامل تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حلق یا تقصیر کے بعد حلال ہونے کو شرعی اصطلاح میں تحلل اول کہتے ہیں. تحلل کون سے باب پر ہے؟ تفاعل پر, یعنی حلال ہونا. پہلی بار حلال ہونا یعنی ایک حصہ جائز ہو جانا. اور تحلل ثانی طواف زیارت کے بعد ہوتا ہے جس میں بیوی سے تعلق بھی جائز ہوتا ہے. طواف زیارہ, اب آپ سیکوینس دیکھ رہے ہیں نا کہ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کو چلے قافلے, منا میں رات گزاری, صبح کے وقت عرفات کی طرف روانہ ہوئے, زوال آفتاب کے بعد عرفات میں وقوف کیا, پھر شام ہوتے ہی سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی وہاں سے چل پڑے. اب یہ ایک طرح سے واپسی کا سفر ہے. آخری حد کیا ہے دور جانے کی؟ عرفات. اب واپس آ رہے ہیں, رات مزدلفہ میں گزاریں گے, صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد ارلی فجر پڑھ کے ایک پھر قیام ہوگا, اور پھر سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے روانگی دوبارہ منا کی طرف. منا آ کر سب سے پہلے کیا کریں گے؟ جا کر جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں گے جو مکہ کے طرف ہے, اور منا سے آخری والا جمرہ ہے, وہاں کنکریاں مارنے کے بعد واپس آ کر قربانی کرنا, قربانی کرنے کے بعد حجامت کروانا اور احرام اتار کر عام لباس پہن لینا. یہ تحلل اول ہو گیا, اس میں کافی سارے مناسک کے حج پورے ہو گئے. اب اس کے بعد اگلا کام جو اہم ترین ہے وہ کیا ہے؟ طواف زیارہ, جس کا اب ذکر ہے. طواف زیارہ, طواف زیارت کے مسائل. 10 ذی الحجہ کو قربانی کے بعد مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارت یا طواف افاضہ کرنا فرض ہے. یہ حج کا دوسرا بڑا رکن ہے. طواف زیارت کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ فی قصة حجۃ الوداع قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصرف الى المنحر فنحر ثم ركب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فافاد الى البیت فصلى بمکہ الظہر فاتا بنی عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حجۃ الوداع والی حدیث میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لائے, اونٹ ذبح کیے, پھر اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کیا, ظہر کی نماز مکہ میں ادا کی. اس کے بعد بنی عبد المطلب کے پاس تشریف لائے جو لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے. آپ نے قرآن پاک میں پڑھا نا کہ ان کے بارے میں آتا ہے اسقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام, کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا, یہ دو کام خاص طور پر ان کے حصے کے ذکر ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے بنو عبد المطلب, خوب پانی نکالو اور لوگوں کو پلاؤ, اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میرے پانی نکال کر پینے یا پلانے کے بعد لوگ خود پانی نکالنے کی سنت ادا کرنے کے لیے تم سے ڈول زبردستی حاصل کر لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر پانی نکالتا. یعنی پھر ہر شخص پینے کی بجائے پلانے کے کام پہ لگ جاتا, اور اس طرح پھر ہر کوئی سنت کو فالو کرنا چاہتا تو مشکل ہو جائے گی. تب بنی عبد المطلب کے لوگوں نے پانی کا ایک ڈول نکال کر آپ کو دیا اور آپ نے اس سے پیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کسی شرعی عذر کی وجہ سے 10 ذی الحج کو طواف نہ کیا جا سکے تو 11, 12, 13 ذی الحج تک کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے. اس تاخیر پر کوئی فدیہ یا دم نہیں. طواف زیارت مؤخر کرنے کی صورت میں 13 یا 13 ذی الحج کو طواف زیارت اور طواف ودا دونوں کی نیت سے ایک ہی طواف کر لیا جائے تو کافی ہوگا. طواف زیارت چونکہ حج کا رکن ہے اس لیے ادا نہ کرنے پر اس کا کفارہ دم یا فدیہ دینے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی. طواف زیارت کیے بغیر حائضہ کا اس نیت سے طائف, جدہ یا ریاض چلے جانا کہ حیض کے بعد واپس آ کر طواف زیارت کر لے گی جائز نہیں. ہاں اگر کوئی عورت ناپاک ہے, حائضہ ہے, تو ان 3 دنوں میں اگر وہ نہیں کر پاتی 11, 12, 13 میں, تو جب بھی وہ پاک ہوگی ذی الحج کے آخر تک طواف کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے اسے مکہ ہی ٹھہرنا ہوگا یا منا ٹھہرنا ہوگا, کیونکہ یہ یام تشریق منا میں گزارے جاتے ہیں, الا یہ کہ 13 کو جو چاہے واپس آ جائے, وہاں سے کسی اور شہر نہیں جائے گی جب تک کہ اس کے ریچولز پورے نہ ہوں. طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بیوی سے تعلق کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے. شرعی اصطلاح میں اسے تحلل ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا حلال ہونا. طواف زیارہ میں رمل درست نہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یرمل من السبع الذی افاض فیہ رواہ ابن خزیمہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کے سات چکروں میں رمل نہیں فرمایا. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، یعنی جب طواف قدوم میں تو ہے لیکن اس میں نہیں. دس ذلحج کو جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے طواف زیارت کرنا جائز ہے. آٹھ ذلحج کو منا جانے سے پہلے طواف زیارت کرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی جب تک باقی مناسک ادا نہ ہو اس سے پہلے طواف زیارت نہیں ہوگا. طواف زیارت کے بعد رات واپس منا میں آ کر گزارنا واجب ہے. کوئی یہ سوچے کہ حرم بہت اچھی جگہ ہے یہی رات رہتے ہیں تو نہیں، واپس منا چلیں، الا یہ کہ کسی کا کوئی شرعی عذر. ایام التشریق کے مسائل کون سے ہوتے ہیں؟ ایام التشریق شابش 11 12 13. طواف افاضہ کے بعد منا واپس آنا ضروری ہے. اجر اور ثواب کے اعتبار سے ایام تشریق سال کے باقی تمام دنوں سے زیادہ افضل ہیں. ایام تشریق کی تمام راتیں منا میں بسر کرنا واجب ہے. ایام تشریق میں روزانہ تین جمروں، جمرہ اولا، غسطہ اور عقبہ کو بالترتیب زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنا واجب ہے. جمرہ اولا اور جمرہ وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون ہے. انا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت افاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یومہ حین صلی الظہر ثم رجع الی منا فمکث بها لیالی ایام التشریق یرمی الجمرۃ اذا زالت الشمس کل جمرۃ بسبع حسیات یکبر مع کل حسات ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتدرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه أبو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے دوسرے حصے میں طواف افاضہ کیا اور ظہر کی نماز بھی ادا فرمائی، پھر واپس تشریف لائے اور ایام تشریق کی راتیں منا میں ہی گزاری. اس دوران زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماری، ہر جمرہ کو سات کنکریاں مارتے اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے. پہلے جمرہ اولا اور دوسرے جمرہ وسطی کے پاس دیر تک قیام کیا اور آہوزاری سے دعا کرتے رہے. تیسرے جمرہ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے وقوف نہیں فرمایا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اگر کوئی شخص 11 12 13 ذلحج تین ایام منا میں بسر نہ کرنا چاہے تو 11 12 کے دو دن بسر کرنے کے بعد واپس آ سکتا ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، من تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ. جو دو دن میں جلدی آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تین دن رہے تاخیر سے آئے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. 12 13 ذلحج کو منا سے واپس آنے والے حجاج کو غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکل آنا چاہیے. اگر منا میں سورج غروب ہو گیا اور 13 ذلحج کی رات شروع ہو گئی تو 13 ذلحج کی کنکریاں مارنا واجب ہو جائے گا. ایام تشریق میں زوال سے پہلے کی گئی رمی دہرانی چاہیے، یعنی زوال سے پہلے سورج دوپہر سے پہلے اگر کر لی تو دہرانی ہوگی، یا اس کی جگہ ایک جانور کی قربانی دینی چاہیے. تینوں جمرات کی بالترتیب رمی کرنا واجب ہے. اگر ترتیب میں خلل واقع ہو جائے تو دوبارہ درست ترتیب کے ساتھ رمی کرنی چاہیے، یا اس کی جگہ ایک جانور کی قربانی دینا چاہیے. بلا عذر ایام تشریق کی رات منا میں نہ گزارنے پر دم واجب ہے. یعنی ایسے ہی سستی کے مارے انسان، یا کہ اتنا رش ہے ہم تو گھر جاتے ہیں، مثلا مکہ کے لوگ ہی کہ کیا ضرورت ہے یہاں رہنے کی، گھر چلتے ہیں. چاہے گھر قریب ہی ہو لیکن پھر بھی آپ کو ان حدود کے اندر رہنا ہے کیونکہ مناسک کے حج میں سے. اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ پھر کیا کریں، دم دے دیں، روز ایک بکرا قربان کریں. کسی خاص مجبوری کی وجہ سے ایام تشریق کی راتیں مکہ مکرمہ میں گزارنے کی رخصت ہے. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منا من اجل سقايته فأذن له رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے ایام تشریق کی راتیں مکہ میں گزارنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی، کیونکہ اگر اونٹوں کو پانی نہ پلایا جائے اور منا میں اتنا پانی اویلیبل نہیں تو ان کے مرنے کا خطرہ اور انہیں پہ واپس جانا ہے، تو ایسی کوئی مجبوری ہو جو حقیقی مجبوری ہے اور اس میں بھی اجازت لے کر اگر اس رخصت کے تحت جائیں تو اور بات ہے، لیکن بلا وجہ نہیں. منا میں ایام تشریق کے دوران اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. النبیشۃ الہذلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل وشرب وفی روایت وذکر اللہ تعالی رواہ مسلم. حضرت نبیشہ حضلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے یہ اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اس میں اور کچھ نہیں، سارا دن آپ بیٹھ کے کھائیں پئیں اور نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، بس وہیں رہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی اور دن نہیں ہے جس میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوں، لہذا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. اسے احمد نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایام تشریق میں درج ذیل الفاظ سے تکبیر اور تحلیل فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کارڈز آپ کو کچھ دکھائے گئے تھے جس میں ایام ذوالحج کے 10 دن، پہلے 10 دن اور باقی دنوں کے احکامات لکھے ہوئے تھے، وہ حاجیوں کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے. تو وہ جو پہلا عشرہ ہے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے بھی بہت محبوب دن ہے عبادت کے اعتبار سے. 12 ذوالحج کو منیٰ سے واپس آنا ہو تو اسی روز 12 ذوالحج کو رمی کرنا سنت سے ثابت، یعنی اگر 12 کو واپس آنا ہے تو رمی کر کے آئیں گے، صبح سویرے نہیں نکلیں گے، یہ مراد ہے. ہاں اگر مغرب ہوگی تو پھر آپ کو اگلے دن کے لیے رکنا ہوگا. اچھا، طواف وداع کے بعد رمی کرنا سنت سے ثابت نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ منا میں بیٹھے اور آپ کہیں چلو مکہ میں طواف وداع کراتے ہیں اور باقی رمی کر کے یہیں سے مدینہ چلے جائیں گے، ایسا نہیں کریں. جب منا سے کمپلیٹلی فارغ ہو جائیں پھر آپ آئیں اور طواف وداع کریں، اور وداع کا مطلب یہ کہ بس اب آپ یہ جگہ چھوڑ دیں. ایام تشریق کے دوران روزانہ نفلی طواف کرنا مستحب ہے. یعنی آپ منا رہتے ہیں لیکن آپ کو آنے کی سہولت حاصل ہے تو آپ آ جائیے حرم میں طواف کر کے پھر واپس چلے جائیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور البیت کل لیلۃ ما دام بمنا رواہ البیہقی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کے دوران جب تک منا میں رہے روزانہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہے. اسے بحقی نے روایت کیا ہے. لازم نہیں، سنت نہیں، اس کے بغیر حج ہو جاتا ہے، لیکن اچھا ہے، ایک اور نیکی بھی کما لے انسان. ایام تشریق کے دوران تمام نمازیں مسجد خیف میں ادا کرنا مستحب ہے، لیکن اگر مسجد بہت دور پڑتی ہو تو اپنے اپنے خیمے میں بھی جماعت کروائی جا سکتی. حضرت عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام نے نماز عطا فرمائی، تو ان سب کی سنت ہو جائے گی نا. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. جو متمتع یا قارن حاجی قربانی نہ دے سکے وہ ایام تشریق میں روزے رکھ سکتا ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا وابن عمر رضی اللہ عنہما قالا لم يرخص في ایام التشریق ان يصمن الا لمن لم يجب الهدي رواه البخاری. حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی نہ دے سکے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. طواف الوداع. طواف وداع حج مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل ادا کیا جاتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان الناس ينصرفون فی کل وجہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفرن احد حتی یکون آخر عہدہ بالبیت رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگ حج ادا کرنے کے بعد جدھر چاہتے چلے جاتے تو آپ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک آخری بار طواف نہ کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. طواف وداع ترک کرنے پر ایک دم واجب ہے. 12 ذی الحج کو طواف وداع ادا کرنے کے بعد منا آ کر رمی کرنا درست نہیں. اہل جدہ یا طائف کا 12 ذی الحج کو منا سے ہی جدہ یا طائف اس نیت سے واپس چلے جانا تاکہ ہجوم کم ہونے کے بعد واپس آ کر طواف وداع کر لیں گے جائز نہیں. ایسا کرنے پر ایک دم واجب ہوگا. طواف وداع صرف اسی وقت ادا کرنا چاہیے جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کا ارادہ ہو. رات کے وقت طواف وداع کر کے دن کو سفر شروع کرنا درست نہیں. پھر رات کو ہی نکلیں. عمرہ ادا کرنے کے بعد طواف وداع کرنا واجب نہیں، مستحب ہے. مکہ کے لوگ طواف وداع سے مستثنا ہیں کیونکہ ان کو تو وہیں رہنا ہے. حائضہ کو طواف وداع کے بغیر مکہ چھوڑنے کی اجازت ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال امر الناس ان يكون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن المرأة الحائض رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے ان کا آخری عمل بیت اللہ شریف کا طواف ہو، البتہ حائضہ عورت کو اس کی رخصت دی ہے کہ وہ طواف کے بغیر مکہ مکرمہ سے چلی جائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. طواف وداع کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں نکلنا سنت سے ثابت نہیں. قہقری اس کو بولتے ہیں، پیچھے کو چلنا. یہ لوگ کعبہ کے احترام میں کرتے ہیں یا اس میں کہ ہم جب تک چل رہے ہیں کعبہ دیکھتے جائیں. تو کعبہ تو آپ دیکھیں گے اور پیچھے سے لوگوں کو ٹکر ماریں گے اور اذیت دیں گے، تو ایسا کام جائز نہیں. ایسی نیکی نیکی نہیں جس میں دوسرے کی تکلیف لازم ہو. حج النساء، خواتین کا حج. عورت اگر خود مالدار ہو تو اس پر حج فرض ہے ورنہ نہیں. مثلا اس کے پاس مہر کی رقم ہے، وراثت کی رقم ہے، یا وہ جاب کرتی ہے، بزنس کرتی ہے، کوئی بھی طریقہ جس میں عورت کا اپنا مال اپنا ہے اور اس بنا پر وہ مالدار ہے تو اس پر فرض ہے. اگر اس کے پاس مال نہیں اور شوہر ہی کا مال ہے، حالات تنگ ہیں، تو وہ شوہر کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اس کو حج کرائے کیونکہ اس پہ فرض نہیں. نہ شوہر پہ فرض ہے بیوی کو کرانا اور نہ بیوی پر حج فرض ہے. خواتین پر حج فرض ہونے کے لیے مالی استطاعت کے علاوہ محرم کا ساتھ ہونا بھی شرط ہے، کیونکہ حج کا سفر بہت طویل، اس میں قربانی کا مسئلہ، اس میں کافی سفر، آنا جانا، مختلف مناسک کا ادا کرنا اور بہت ہجوم اور رش، تو اس لیے اس سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے. جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اسے دوران عدت حج کا سفر کرنا منع ہے. کسی عورت کا محرم کے بغیر خواتین کے گروپ میں شریک ہو کر حج کا سفر کرنا سنت سے ثابت نہیں. انہوں نے تو یہ لکھا ہے، لیکن یہ کہ ازواج مطہرات کے بارے میں وہ آتا ہے، میں وہ کاغذ کہیں سے نکالوں گی جہاں سے میں نے پڑھا تھا. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گروپ میں اگر ایسے رشتہ دار شامل ہیں جو ڈائریکٹ محرم نہیں، مثلا بہنوئی ہے، بہن ہے، بہن کی بیٹیاں ہیں اور اسی طرح کے کچھ اور لوگ ہیں، تو کسی ایسی خاتون کو کہ جس کا کوئی اور نہ ہو اس گروپ میں جو کہ بڑا ہو، شامل ہونا. لیکن حج کا سفر ایک مشقت طلب سفر ہے. کیا عورت بغیر محرم کے گروپ میں حج کر سکتی ہے، اگر کر سکتی ہے تو کیا دلیل ہے، اگر نہیں کر سکتی تو کیوں؟ اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے، کسی عورت کا غیر محرم مرد کو محرم بنا کر حج کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ ایک اور جگہ پر کہا ہے کہ کسی عورت کا محرم کے بغیر خواتین کے گروپ میں شریک ہو کر حج کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح حج کی شرائط میں محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا کسی محرم، مثلاً باپ، بھائی، بیٹا، چچا یا ماموں وغیرہ کا ہونا شرط ہے۔ اس کے لیے یہ حدیث بھی انہوں نے بیان کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ ملے، الا یہ کہ اس عورت کا محرم ساتھ ہو، نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے چلی گئی اور میں نے فلاں فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حضرت یحییٰ بن عباد کہتے ہیں کہ رے ایران کا ایک شہر، ایک عورت نے حضرت ابراہیم نخیس کو لکھا کہ میں نے فرض حج ادا نہیں کیا اور میں مالدار ہوں لیکن میرا محرم نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نخی جو ایک فقیہ تھے، انہوں نے عورت کو جواب لکھا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ نے حج فرض نہیں کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ تنہا سفر میں کیا خطرات ہیں جو میں جانتا ہوں، تو کوئی سوار رات کو اکیلا نہ چلے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے پسندیدہ کیا ہے، کہ وہ حج پر جائے تو اس کا محرم ساتھ ہو، کیونکہ حج کا سفر کوئی عام سفر نہیں، عام سفر کے لیے بھی عورت کو تنہا نکلنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن خاص طور پر حج کے سفر کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے طویل انتظار ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اگرچہ جہاز اور بسوں وغیرہ کی بہت سہولت ہے، اس کے باوجود بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں بھیڑ کے اور رش کے اور گھبراہٹ کے، کہ جن میں تنہا عورت کا اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے بالکل اکیلے نکلنا تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں، یہ مطلقاً ممنوع ہے کہ جیسے آپ یہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہیں اکیلے، ایسے کوئی شخص یہ کہے کہ اب جہاز میں بھی تو 3-4 گھنٹے لگتے ہیں تو میں اکیلے حج کر آتی ہوں، ایسا کرنا درست نہیں۔ لیکن جس چیز کی گنجائش نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورتوں کے ایک بڑے گروپ میں محرم کے بغیر نکلتی ہے تو آیا اس کا حج ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں ایک دو دلائل ہمیں سنت سے ملتے ہیں، اور وہ یہ ہیں، بخاری کی روایت ہے عورتوں کا حج کرنا۔ امام بخاری کہتے ہیں، مجھ سے محمد بن محمد نے کہا، ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے، ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری حج میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حج کرنے کی اجازت دی، اور ان کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا۔ یعنی سب ازواج جو تھیں، دو کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن باقی جو ازواج تھی وہ سب ایک گروپ کی شکل میں گئیں، ان کے ساتھ اپنا کوئی محرم نہیں تھا، لیکن حکومت کی طرف سے دو لوگوں کو ان کا نگران بنا کر یا محافظ بنا کر یا ذمہ دار بنا کر ان کے ساتھ بھیجا گیا، اور ان سب نے حج کیا۔ اور یہ دو کون تھے؟ ایک حضرت عثمان بن عفان تھے اور دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ پھر اسی طرح دوبارہ حضرت معاویہ کی خلافت میں بھی ان بیویوں نے حج کیا، یہ حوضوں پر سوار تھیں اور ان پر چادریں پڑی ہوئی تھیں. یہ بخاری کی روایت کی وضاحت ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے, صحیح بخاری ہی کی روایت ہے, حضرت عدی سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی یعنی بھوک کی, دوسرے نے آ کر رہزنی کی شکایت کی یعنی بدامنی کی کہ ڈاکے پڑتے ہیں. آپ نے فرمایا, عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے, ایک علاقے کا نام ہے, اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ حوضج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی, یعنی ایک عورت تنہا نکلے گی اپنے حوضج میں, خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا, اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کر لو گے. اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا. یعنی صدقہ خیرات روپیہ دو روپیہ نہیں, پرس میں کوئی ہاتھ ڈالے اور چلو بھر سونا نکالے اور کسی کو دینا چاہے لیکن کوئی لینے والا نہ ہوگا. اسی روایت کے آخر میں, یعنی بخاری کی اس روایت کے آخر میں, حضرت عدی کا بیان ہے, میں نے دیکھا کہ حوضج نشین عورت, یعنی وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا اپنی نگاہوں سے کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں, یعنی تنہا آتی ہے طواف کر کے واپس چلی جاتی ہے, اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پیشن گوئی بھی درست ثابت ہوئی, اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ بھی دیکھ لو گے جو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا لیکن لینے والا کوئی نہ ہوگا. یعنی دو پیشن گوئیاں ان کے زمانے میں پوری ہو گئی اور ایک کی پیشن گوئی پھر انہوں نے آگے روایت کی. تو ان دو روایتوں سے کیا پتہ چلتا ہے, یعنی اب تین طرح کی روایات ہمارے پاس ہو گئی. پہلی یہ کہ جس میں عورت کو محرم کے بغیر جانے سے منع کیا گیا, نہ صرف یہ کہ سفر میں, عام سفر میں, بلکہ حج کے سفر میں بھی. پھر یہ کہ تنہا ایک مرد کو بھی سفر پر نکلنے سے منع کیا گیا. یہ تین روایتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی. ایک میں کیا آتا ہے کہ عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے, دوسرے میں کیا آتا ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے, تیسری روایت میں کیا آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ جان لیں اگر کہ تنہا سفر میں کیا خطرے ہیں, جو میں جانتا ہوں تو کوئی سوار رات کو اکیلا نہ نکلے. یعنی عورت تو کیا, مرد بھی اکیلا نہ نکلے جب سفر میں خطرہ ہو. یہ ساری روایتیں کیا بتاتی ہیں کہ کیا مرد اور عورت میں کوئی ڈسکریمنیشن مقصود ہے کہ مرد تو چلے جائیں اور عورتیں جو ہیں وہ دین کے کام سے محروم رہیں, یہ نہیں ہے مقصود. مقصود عورت کی حفاظت ہے, اس کو مشکل سے بچانا ہے کہ ایسے وقت میں, ایسی جگہ, ایسے سفر میں وہ نہ نکلے تنہا اپنے محرم کے بغیر یا حفاظت کے بغیر کہ جہاں اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو. دوسری بات کہ ازواج مطہرات بغیر محرم کے, لیکن حکومت کی طرف سے دو افراد کے متعین کرنے پر دو مرتبہ, ایک حضرت عمر کے دور میں اور دوسرے حضرت معاویہ کے دور میں نکلی, کہاں, حج کرنے کے لیے. اور یہ کس شکل میں نکلی, گروپ کی شکل میں. یہاں تنہا سفر کرنے کی یا بغیر محرم سفر کرنے کی جو علت تھی, علت کیا ہے, خطرہ, یعنی خطرہ کہ عورت کی عزت کو, جان کو, مال کو, کسی بھی چیز کو تنہا سفر کرنے میں جو خطرہ لاحق ہوتا ہے وہ خطرہ نہیں تھا, لہذا وہ کیسے گئی, بغیر محرم کی گئی. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز وہ علت ہے جس کے سبب یا جس کی وجہ سے عورت کو اکیلے نکلنے سے منع کیا گیا. پھر اسی کی منسلکہ روایت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امن کا زمانہ آئے گا جس میں تنہا عورت اتنی دور دراز سے اکیلے آ کر حج کرے گی, اور وہ صحابہ نے دیکھا بھی, اور یہ بھی صحیح روایت ہے بخاری کی. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب امن کا زمانہ ہو, جب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو, عورت کے لیے مشکل نہ ہو, تو پھر وہ سفر کر سکتی ہے. اس میں میں آپ کو فقہا کی رائے بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ جو آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی خاطر حج واجب ہے لوگوں پر یا لازم ہے لوگوں پر جو بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو یہ امام نووی لکھتے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں، مگر اس میں اختلاف ہے کہ محرم شرط ہے یا نہیں۔ یہ امام نووی کہتے ہیں مگر اس میں اختلاف ہے، یعنی اہل علم کے درمیان، کہ محرم شرط ہے یا نہیں۔ سو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حج کے واجب ہونے کو محرم شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت کا حج نہیں ہوتا جب تک محرم ساتھ نہ ہو، مگر اس وقت کے مکہ کے اور اس کے بیچ میں 3 منزل سے مسافت کم ہو۔ 3 منزل سے مسافت کم ہو تو کوئی بات نہیں، اکیلے بھی چلی جائے۔ اور ایک جماعت محدثین کی ان کے موافق ہے، یعنی وہ بھی یہی کہتے ہیں جو امام ابو حنیفہ نے کہا، اور اصحاب رائے بھی، اور حسن بصری اور نخعی اور لوگوں سے بھی مروی ہوا ہے، اور عطا اور سعید بن جبیر اور ابن سیرین اور مالک اور اوزائی اور شافعی کی مشہور روایت یہ ہے کہ محرم شرط نہیں۔ یہ دوسرا گروہ ہے، بلکہ شرط ہے کہ اس کو امن اور اطمینان ہو اپنی ذات کا۔ اور اصحاب شافعیہ نے کہا کہ امن حاصل ہوتا ہے 3 چیزوں سے، یا شوہر ہو، یا کوئی اور محرم ہو، یا چند عورتیں معتبر قابل اطمینان ہو۔ یعنی امن کے لیے 3 چیزیں، شوہر ہو، یا اگر وہ اویلیبل نہیں، وہ فارغ نہیں، تو کوئی اور رشتہ دار ہو، اگر وہ بھی نہیں تو پھر چند عورتوں کا گروپ ہو۔ جب تک ایک ان 3 میں سے نہ ہو تو حج واجب نہیں۔ یعنی اگر عورتیں بھی نہیں اور بالکل ہی ایک اکیلی عورت ہے تو پھر حج ہی واجب نہیں، اور اگر ایک عورت معتبر اس کو ملی تو حج واجب نہیں مگر جائز ہے۔ مثلا اگر کسی عورت کے ساتھ ایک عورت تھی اور انہوں نے جا کے کر لیا، حج تو ہو گیا لیکن ان پہ واجب نہیں تھا۔ اور یہی صحیح ہے، اور بعضوں نے حج نفل اور سفر تجارت وغیرہ کو روا رکھا ہے۔ یعنی حج پر تو نہ اس طرح نکلے، لیکن حج نفل ہو، اگر نفلی حج ہے تو ٹھیک ہے چلی گئی، اور سفر تجارت وغیرہ یعنی دنیا کا کوئی کام کاج ہے، جبکہ کئی ثقہ عورتیں ساتھ ہوں، لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ درست نہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یعنی یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، میں نے دونوں سمتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب جب ایسے معاملے آتے ہیں نا کہ جس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اختلاف کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دونوں کے پاس دلائل ہیں، ہے نا؟ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، اس کی دلیل نہیں، دوسرا کہہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اجتہادی مسائل کے اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی۔ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور سنت اور تعامل صحابہ کو سامنے رکھ کر آج کے دور کے لیے کوئی مسئلے کا حل نکالنا۔ اجتہاد کا روٹ کیا ہے؟ جہد۔ جہد کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کو۔ کس کام میں کوشش؟ دین کے مسائل کے استخراج اور اس کو ڈیڈیوس کرنے میں، مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کے اس سے نتیجہ نکالنے میں کوشش جو ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے۔ ایک مسئلہ پیش آ گیا، اس کا حل تلاش کیا جائے۔ حل تلاش کرنے کے لیے کیا؟ ساری ریلیونٹ چیزیں اکٹھی کر لی جائیں، پھر ادھر کے بھی دلائل دیکھے جائیں، ادھر کے بھی، پھر موجودہ دور کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ دے دیا جائے۔ یہ کام ہر دور میں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں مشکل یہ ہوئی کہ پہلی 3-4 صدیاں تو ہوتا رہا، اس کے بعد باقی سب نے انہی کے اجتہادات اور فیصلوں کو لے کر تقلید شروع کر دی، بس ہمارے لیے وہی کافی۔ اور دلیل کیا دی گئی اس پر؟ کہ ہم بڑے عالم ہیں یا وہ بڑے تھے؟ چونکہ وہ بڑے تھے اس لیے انہوں نے جو کہا وہ فائنل ہو گیا ہمیشہ کے لیے، قرآن اور سنت کی طرح وہ آخری ورڈکٹ ہو گیا۔ حالانکہ ہر دور میں مسائل، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اب مثلاً سفر ہی کی قسمیں آپ دیکھیں تو کتنی بدل گئیں آج کے دور میں، اور 1000 سال پہلے میں بہت سی چیزوں میں فرق ہے۔